القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اگر آپ میری آپ کی گفتگو مستمل ہے ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی اس اعلان کے ساتھ کیا کہ آج کی میری گفتگو شجرات کی نوعیت کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اخبارات میں ایک تو اداریہ ہوتا ہے جو اہم اور بنیادی ہوتا ہے اور پھر کچھ شجرات ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر کمنٹس. میری گفتگو بالعموم موضوع پر ہوتی رہی ہے اور ایک ہی موضوع پر اول تا آخر ہمارے اجتماعات میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج بنیادی طور پر دو حصے اس کے ہیں. اس کا اعلان بھی اخبار میں آپ کے نگاہ سے گزر چکا ہوگا. پھر دوسرے حصے میں بھی در حقیقت کئی باتیں ہیں جن کے بارے میں میرے احساس کرنا. پہلا اور اہم تر حصہ جو خاص طور پر دینی اعتبار سے اس وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے استقبال رمضان مبارک. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے، آج ہی تراویح ہو اور کل روزہ ہو، ورنہ قرضوں کا روزہ تو بہرحال حتمی اور یقینی ہے. اس کے ضمن میں عام طور پر ہم ایک چار مرتبہ تقسیم کرتے رہے ہیں اور آج بھی وہ تباہ ہو چکا ہے، یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو مل جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے تو اس کے ضمن میں جو ضروری باتیں اس وقت کہنے کی ہیں وہ آپ کو اس میں مل جائیں. ایک تو اہم خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے شعبان کی آخری تاریخ کو ارشاد فرمایا تھا، گویا کہ اس اعتبار سے بہت موضوع ہوگا کہ آج آپ اس خطبے کا بالاستیعاب مطالعہ کریں، لفظاً لفظاً اسے پڑھیں، وہ مطبوعہ شکل میں آپ کو مل جائے، جس میں آپ نے رمضان مبارک کی آمد آمد پر اس کی عظمت کا بیان کیا ہے. یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر. لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ایک بہت برکتوں والا مہینہ, بڑی عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. قد اضلکم, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آخری دن ہے اگر شعبان کا, تو گویا کہ وہ مہینہ جو ہے مبارک رمضان مبارک کا, اس کا سایہ گویا کہ ہم پر ہے, وہ آیا چاہتا ہے. جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ یا شیڈوز بیفور, تو گویا کہ ایک دن پہلے تو لازماً اس ماہ مبارک کا جو سایہ ہے مبارک, وہ ہمارے سروں پر سایہ قدر ہو چکا ہے. جو آپ نے ارشاد بھی اسی طریقے سے کیا کہ قد اضلکم شہر عظیم, تم پر ایک بڑی عظمتوں والے مہینے نے سایہ کر لیا ہے. شہر مبارک بہت برکتوں والا مہینہ, شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر, ایسا مہینہ جس میں ایک شب وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے آتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہیں. ہر سال یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں, ہر سال ان کا اعادہ ہوتا ہے, اس لیے میں آج کا جو محدود وقت ہے اس میں زیادہ حصہ اس پر صرف نہیں کروں گا, بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ آپ کو وہ خطبہ مبارکہ بھی حضور کا مل جائے گا, احادیث مبارکہ بھی اس کے اندر درج ہے جو بہت اہم ہے, اور پھر یہ کہ وہ آیا ہے مبارکہ جو خاص طور پر 23 رکوع میں سورہ بقرہ کی وارد ہوئی ہے, اس باب مبارک کے ضمن میں وہ بھی مکمل ترجمے کے ساتھ اس کو موجود ہے. اس آیت کا البتہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہاں تذکرہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ایک جمعے میں پچھلے جمعے سے قبل میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا تھا کہ 23 رکوع کی 6 آیتوں میں روزے سے متعلق تمام مضامین جمع ہیں. روزے کا اولین حکم کیا تھا, اس کا تکمیلی حکم کیا ہوا, ابتدان کیا کیا رعایتیں تھیں, ان میں سے کون سی رعایتیں برقرار نہیں, کون سی رعایت ثابت ہو گئی, روزے کی غرض و غایت کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس عظیم عبادت کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کس بنیاد پر ہوا ہے, اس سے اس کا پروگرام جو دو عاقشہ ہوتا ہے وہ کیسے اور اس کا حاصل کیا ہے, پھر یہ کہ تفصیلی احکام کیا ہے روزے کے, اور آخری آیت اس کا کہ مظاہر تعلق روزے سے نہیں ہے لیکن بڑا گہرا تعلق ہے, وہ یہ کہ تقویٰ کا اصل معیار کیا ہے. یہ جو 6 آیات ہیں کبھی آپ تجزیہ کیجئے, خود جا کر آج اس رکوع کا مطالعہ کیجئے گا, ایک عجیب تقسیم آپ کو نظر آئے گی. 6 آیات میں سے 4 کا اختتام ہوتا ہے لعلکم, لعلکم تتقون, لعلہم یتقون, لعلکم تشکرون, لعلہم یرشدون, یعنی 4 آیتیں وہ ہیں جن کے اختتام پر مقاصد کی طرف توجہ دلائی گئی. مقصد کیا ہے, حکمت کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے, یہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جیسے سابقہ امتوں میں یہ عظیم عبادات محض رسومات بن کر رہ گئی, صرف ریچولز کے درجے میں ایک کام ہے جو ہو رہا ہے لیکن اس کی غرض و غایت کیا ہے وہ ذہن میں نہیں رہی, اس کی اصل مقصد کیا ہے وہ سامنے نہیں رہی, اس کی حقیقی روح کیا ہے اس سے ظہور ہو چکا ہے. اسی کا مطلب ہے رسم, کہ ایک کام ہو رہا ہے, ظاہری طور پر اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. روزے کی قانونی ڈیفینیشن یہی ہے کہ صبح سے شام تک, طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا بند ہو, اور انسان اپنی جو جنسی خواہش ہے اس کو بھی جائز طریقے سے بھی پورا نہ کرے, یہ ڈیفینیشن ہے. لیکن یہ کہ کیا صرف کسی کا نام روزہ ہے یا روزے کی شرائط اور بھی ہے, یہ حلال چیزیں کھانی پینی بند کر دی لیکن حرام چیزیں آدمی نوش فرما رہا ہو, جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے, قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تو یہ ایسے ہے گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے, تو تم نے جائز چیزیں تو کھانی بند کر دی اور حرام چیز جو ہے مردار بھائی کا گوشت وہ کھا رہے ہو, تو پھر یہ روزہ روزہ کھا رہا ہے. اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ تو پاپاش ہے. بہرحال میں اکثر رہا تھا کہ 4 آیات کا اختتام ہوتا ہے مقاصد کی نشاندہی کرتے ہوئے. 2 آیات میں بیان کر چکا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ بھی میں کر چکا ہوں کہ یہ ابتدائی حکم تھا، اور میری رائے ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے خیال کے مطابق یہ ابتدائی حکم جو ہے پورے رمضان کے روزوں کا نہیں تھا، بلکہ ہر مہینے میں تین روزوں کا حکم حضور نے دیا. اور اس میں یہ رعایت بھی تھی کہ بیمار ہو تب بھی قضا کر سکتے ہو، سفر پر ہو تب بھی قضا کر سکتے ہو. مزید ایک رعایت اور بھی تھی کہ اگر تم صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود اور مقیم ہونے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھو، اس کا ایک فدیہ ہے کہ ایک غریب کو کھانا کھلا، ایک مسکین کا کھانا کھلا. یہ ابتدائی رعایت ہے. اس کے بعد اگلی آیت اتنی ہے، اس میں رمضان کے روزے کی فرضیت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا. اور قرآن کیا ہے، کیا بن کر آیا ہے قرآن، کیا بنا کر نازل کیا اللہ نے قرآن کو؟ ہدن للناس وبینات من الہدى والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی. اور یہ ہدایت اور رہنمائی بھی بالکل روشن بین، یہ نہیں کہ گجلک ہو، مبہم ہو، ایک پیچ ہو، کاہنوں کی طرح کا زمانی کلام ہو. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں. اگرچہ قرآن میں متشابہات بھی ہیں، لیکن قرآن کی اصل تعلیم جو ہے، قرآن جو راستہ دکھاتا ہے کہ کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ، کیا کرو کیا نہ کرو، وہ تمام کے تمام جو احکامات ہیں ان میں مفہوم ان کا بالکل واضح اور قطعی ہے، جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں. تو فرمایا کہ اس مہینے کا حق یہ ہو گیا خاص طور پر کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ پورے مہینے کے روزے کی تربیت ہو گئی. جو کوئی بھی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، اس پر فرض ہے کہ اس کے روزہ رکھے. سابقہ رعایتیں دو برقرار نہیں، تیسری ساخت ہو، دو باؤنڈری باقی نہیں، برقرار نہیں. فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ تعداد پوری کرے دوسرے دن. اور اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اللہ چاہتا تو حکم دیتا کہ چاہے کتنے بھی بیمار ہو روزہ رکھو، چاہے کہیں شدید سفر پر ہو روزہ رکھو، لیکن نہیں، اللہ آسانی چاہتا ہے. اور تم بھی اپنے آپ کو خام خواہ بلا ضرورت سختی میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند نہیں ہے. جو رعایت اللہ نے دی ہے ان سے استفادہ کرنا، یہ بھی در حقیقت شکر کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اس کو قبول کرنا، یہ عبدیت کا اتفاق ہے. لیکن آگے فرمایا بھلے مک میں نہیں ہے، بار ہر تعداد اب پوری کرتی ہوگی. وہ جو ہے فدیہ دے کر روزے سے فارغ ہو جانے والی رعایت وہ اب ختم ہو گئی. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور نے پھر اس کو برقرار رکھا ہے خاص حالات میں. کوئی مریض ایسا ہے جس کی شفا یابی کی امید ہی نہیں رہی، فرض کیجئے کہ پچھلے زمانے میں ٹی بی کی تھرڈ اسٹیج کو کوئی پہنچ چکا ہے، اب بظاہر احوال کو امید نہیں، تو کینسر کا مریض ہے آج بھی، اب امید نہیں ہے کہ شفا یاب ہو، وہ کیا کرے؟ اگر تو ایسی بیماری ہے، بخار ہے، کوئی اور پیشش ہے، کوئی اور بیماری ہے، امید ہے کہ رفا ہو جائے گی، تب تو یہ ہے کہ قضا کرے گا اور وہ تعداد پوری کرے گا. لیکن ایسی شدید بیماری یا ایسا شدید بڑھاپا جس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ برداشت نہ کر سکے انسان روزے کو، اور ہو سکتا ہے کہ ہلاکت واقع ہو جائے. یا اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے بعض امراض ایسے ڈائبٹیز ہیں اور اس طرح کے امراض، گردے کے امراض ہیں کہ جن میں ڈی ہائیڈریشن نہایت خوفناک زدائی پیدا کر سکتی ہے. پانی مسلسل پیتے رہنا یہ اس مریض کے لیے لازمی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اور جن کے لیے کہ توقع بھی نہ ہو کہ اس مرض سے شفا ہو سکتی ہے، تو یہ ہے کہ ان کے لیے اس کی بجائے وہ جو فدیے کی ایک رعایت تھی وہ حدود میں برقرار ہے، لیکن عام آدمی کے لیے نہیں، ایسے بیمار کے لیے نہیں کہ جس کے صحت مند ہو جانے کی توقع ہو. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے حضور کی طرف منصوب ہے کہ حضور نے اس رعایت کو استثنائی حالات میں برقرار رکھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، لیکن یہ ہمارے اصول میں سے ہے کہ قرآن مجید کے احکام پر اضافہ کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے عام کو خاص کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ زنا کی سزا میں ہے، بظاہر قرآن مزید کے الفاظ عام ہیں، زانی مرد اور عورت کوئی بھی ہو 100 کوڑے لگاؤ، لیکن حضور نے اسے خاص کر دیا کہ یہ حکم ہوگا غیر شادی شدہ زانی مرد یا زانیہ عورت کے لیے، شادی شدہ کے لیے رجوع، تو اس کا اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ہم اس کو اصولاً تسلیم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضور نے بھی اس رعایت کو ایک درجے میں برقرار رکھا۔ آخری ٹکڑا اس کا یہ ہے، ولے تُقْبِلُوا عِزَّتَ وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر بھی جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ یہ لفظ شکر میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ بارہا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور امام راضی اصفہانی کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ شکر ویسے تو اردو میں مستحق ہے شکر کرنا، لیکن شکر کی اصل حقیقت کو آپ اس وقت سمجھ پائیں گے جبکہ شکر کے تین درجے آپ کے سامنے، شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح۔ شکر بالقلب یہ ہے کہ نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس نعمت کے بقدر یا اس کے متناسب شکریہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ کسی نے آپ کے ہاتھ پر اشرفی رکھی، آپ نے اسے سمجھا کہ یہ شاید تو دونی چونی ہے، تو آپ شکریہ ادا کریں گے تو دونی چونی کے مطابق ہی ادا کریں گے، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ اشرفی اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اشرفی تو پھر وہ گاڑھا شکر نکلے گا آپ کے قلب سے اور وہی شکر جو ہے آپ کے پورے وجود سے ظاہر ہوگا۔ اسی طریقے سے قدر و قیمت کا جو ادراک ہے کسی بھی نعمت کا، وہ لازمن ہے اس کے شکر کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اگر معلوم ہی نہیں یہ موتی ہے یا یہ ہیرا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یا یہ کہ یہ کانچ کا ٹکڑا ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں، اگر یہ فرق معلوم نہیں تو ظاہر بات ہے کہ کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر زبان سے شکریہ ادا کرنا، یہ ہر مہذب انسان کی زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ مجلسی الفاظ میں سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا شکریہ، تھینکس، شکرن، متشکر، یہ آپ کو اہل عرب کے یہاں بار بار ملے گا۔ تہذیب کی علامت ہے، انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے آپ کو پانی پلایا، شکریہ ادا کیجیے۔ کسی نے آپ کہیں پہنچے اس نے جگہ آپ کے لیے خالی کی، شکریہ ادا کیجیے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ کا اس نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ کسی نے آپ کے کسی کام میں تعاون کیا، شکریہ ادا کیجیے۔ تو یہ شکر باللسان ہوگا۔ پھر شکر بالجوارح کیا ہے؟ پورے وجود سے شکر ادا کرنا کہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ اگر اس نعمت کو آپ نے رکھ چھوڑا اور اس سے وہ استفادہ نہ کیا جس کے لیے کہ منعم نے، انعام کرنے والے نے، محسن نے آپ کو وہ نعمت ادا کی تھی، تو یہ بھی ناشکری ہے بلکہ بدترین ناشکری ہو جائے گی۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی والد اپنے بچے کے لیے بڑی عمدہ کتاب لائے، بہت خوبصورت بھی اور بہت مفید بھی، وہ بچہ جو ہے مہذب ہے، اس نے فوراً ڈیڈی کا شکریہ تو ادا کر دیا، لیکن اس کتاب کو لے جا کر ایسا رکھا کہیں صاف پر کہ پلٹ کر اسے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، تو وہ بچہ مہذب ہونے کے ناطے اس نے شکریہ تو ادا کیا ہے، لیکن حقیقت میں بڑی سخت ناشکری تھی، بہت سخت کفرانے نعمت کا رویہ اختیار کیا جبکہ اس کتاب سے اس نے استفادہ نہیں کیا۔ والد نے کتاب لا کر دی تھی کہ وہ اس سے اپنے ذہن اور قلب کو منور کرے، اس سے علم حاصل کرے۔ کسی کو آپ، کسی مثال کو آپ کروڑ گنا بنا لیجیے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے آسمانی باپ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہماری روح کی غذا ہے، یہ کتاب ہمارے قلب کے لیے معرفت کا خزانہ ہے، یہ کتاب ہماری اجتماعی انفرادی زندگی کے لیے رہنما کتاب ہے، یہ نور ہے، یہ ہدن ہے، یہ رحمت ہے، جس کے لیے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، خود اپنے اس کلام کی مدح میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کافی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ اے جنات، اے لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے ہماری طرف سے نہایت عمدہ موعظت، اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کی دوا، ان کا علاج، ان کی شفا، اور تمہارے لیے ہدایت اور ہماری رحمت کا سب سے بڑا مقصد ہے. کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، جان لو کہ اللہ کے بڑے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا مظہر ہے یہ کتاب. فبی ذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. فخر کرنا ہے تو اس پر کریں کہ ہمارے پاس اللہ کا اتنا بڑا انعام اور احسان ہے. اس لیے کہ جو کچھ یہ جمع کرنے کے درپے ہیں، مال و اقباب دنیاوی، ان سب سے بڑھ کر قیمتی شے یہ ہے، هو خیر مما یجمعون، دنیا اور مافیا کی دولت سے بڑھ کر کہیں زیادہ قدر و قیمت والی شے ہے یہ اللہ کی نعمت جو اس نے تمہیں عطا فرمائی. اب اس کا شکر ادا کرنا کیسے ہوگا؟ دو باتیں صرف میں کروں گا. ایک تو اس ایک اکویشن، الجبرا کی اکویشن جو ہے اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. روکا کس لیے ہے؟ تاکہ تقوا پیدا ہو. اور اس قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقوا. چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگرچہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی ضروریات پوری کرتی ہے، لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکے گا جنہیں تقوا ہوگا. ابو جہل کے لیے یہ ہدایت نہیں بن سکی، اس لیے کہ اس کو تقوا نہیں تھا. ابو لہب اس سے استفادہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس میں طلب نہیں تھی. تو اس سے استفادے کے لیے تقوا پیدا کرو. اس تقوا کے لیے روزہ دیا. اب دن میں روزہ رکھو اور رات کو کھڑے ہو جاؤ، اس کتاب کو اپنے اوپر برساؤ، باران رحمت جو ہے اس کا نزول ہو تم پر، تاکہ وہ تقوا کی تھوڑی بہت پونجی جو تمہیں ملی ہے، دن بھر کی وہ مشقت، اور وہ روزہ بھی اللہ کرے کہ ہم حقیقت روزہ رکھیں، صرف منہ بند نہ کریں، جھوٹ سے بھی پرہیز کریں، غیبت سے بھی پرہیز کریں، ہر غلط کام کو چھوڑیں. جب جائز چیزیں چھوڑ دی تو ناجائز کو چھوڑنا تو بدل جائے ختم ہونا چاہیے، بدل جائے اولا ہونا چاہیے. یہاں تو جائز ووٹ رکھا ہوا ہے، بھنا ہوا اور آپ نہیں کھا رہے ہیں. آپ کے یہاں روح افزا کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں اور بڑے مشروب ٹھنڈے رکھے ہوئے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. تو جو مستقل ناجائز چیزیں ہیں، یہ تو عارضی ناجائز ہے استعمال اس کا، کہ اس وقت کے اندر اندر اس کا استعمال ناجائز ہو گیا، باقی تو یہ جائز ہے. جو فی الاصل اور مستقل ناجائز ہے، اگر ان کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر یہ روزہ روزہ نہیں ہے. یہ دو حدیثیں میں چاہتا ہوں کہ پھر تازہ کر لیں. ہر دفعہ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ کھانا پینا چھوڑنا ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور سخت حاصل ہوئے، کوئی اجر و ثواب نہیں پاتا کیا ہے. اس لیے کہ جھوٹ بولتے رہے، ذمتیں کرتے رہے، خیانت کرتے رہے، کم تولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، رشوتیں لیتے رہے، سودی کاروبار چلتا رہا، تو پھر یہ روزہ کہاں کا روزہ ہے؟ یہ تو فاقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ حقیقی روزہ رکھے. حقیقی روزہ ہوگا تو تقوی اللہ کا قول ہے، اس کا فرمانا ہے کہ تقوی پیدا ہوگا. اب تقوی کی پونجی لے کر رات کو کھڑے ہو جائے. یہ رات کا کھڑا ہونا جو ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، اس میں ہمارے یہاں بڑا جھگڑا چلتا ہے اہل حدیث کا اور حنفی کا، اور مجھے اس میں شدید میں سے خوف ہوتی ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ بیان کروں، اس لیے کہ کنٹروورشیل ایشو ہے. لیکن میری جو بات ہے اس کو آپ بالکل علیحدہ سمجھیے. میرے نزدیک اصل جو حق ہے اس قرآن مجید کا، اس کا حق شکر، وہ تو یہ ہے کہ پوری رات جاگیے. اس لیے کہ یہ پورے دن کا روزہ اور پوری رات کا قیام، یہ ہے اصل میں متوازن اور پیرلل دونوں چیزیں ہیں، بالکل برابر کی چیزیں. یہ اللہ نے ہم پر نرمی کی ہے کہ اس کو فرض نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ روح کے اعتبار سے غور کریں گے تو یہ 20 رکعت یا 8 رکعت کے جھگڑے سے آگے گزر کر اصل میں اس کا حق ادا کرنے کی شکل کیا ہے کہ پوری رات جاگیے. اس لیے کہ کلام پاک کی قدر و قیمت کا اگر آپ کو اندازہ ہو تو یہ رات کا جاگنا ہرگز آپ کو بھاری نہیں لگے گا. میں دو حدیثیں اس کے ذمن میں رپورٹ کیا کرتا ہوں. ایک متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ بتائیے الفاظ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، کلام کا اپنا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کا ایک رخ ہوتا ہے، اس کو پہچانتے ہیں. جس نے روزہ رکھا رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے، جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. یہ ہم وزن ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی سیام اور قیام ہم وزن ہے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بالکل پیدل ہے. یہ دونوں چیزیں در حقیقت مطلوب ہیں. البتہ روزہ فرض ہے، اور اسی اس میں بھی خطبے میں آیا ہے کہ جعل اللہ قیامہ فریضتا وقیام لیلہ تطوعا، وہ آپ وہ خطبہ پڑھیں گے مطلوع آپ کو مل جائے گا. اللہ نے اس کا روزہ تو فرض کیا اور اس کی رات کو کھڑے رہنے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا، لیکن گویا کہ تشویش تو آ گئی. اسی طرح اس کتاب سے میں آپ کو وہ حدیث ملے گی حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کو کی خواہش کو پورا کرنے سے روک کے رکھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا اے رب پروردگار منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اسے سونے سے روک کے رکھا. فشفعنی نہیں تھی. اب آپ بتائیے یہ ایک گھنٹے کا سونے سے روکنا جو ہے، کیا ان الفاظ کا جو حقیقی مفہوم ہے ایک پڑھنے میں اس کو رکھیے اور ایک پڑھنے میں یہ ایک گھنٹے کی ترانی رکھیے تو کیا وہ اس سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ حقیقت پورا نہیں ہوتا. وہ میں عرض کروں گا کہ وہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، لیکن جو اصل روح ہے اس کی اس کو سمجھیے کہ یہ ہم بدن ہے. اس ماہ مبارک کا انتخاب ہوا قرآن کی وجہ سے، اور اس میں یہ دو آپشا کر دی گئی ہے ہمارے لیے عبادت، دن کا قیام رات کا قیام. تو حضور نے فرمایا قرآن جب یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرے گا، لیکن اللہ کا کلام ہے اللہ کی خدمت میں تو ہم اس لفظ عرض کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. قرآن کہے گا کہہ لیجیے کہ پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، فشق نہیں تھی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. حضور نے فرمایا فیو شفان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے. اب یہ حدیث مول نہیں ہے کہ اصل میں مطلوب کیا ہے. البتہ یہ ہے کہ حضور کی شفقت اور رحمت کہ حضور نے اس کی پابندی نہیں کی، اللہ نے فرض نہیں کیا، حضور نے فرما دیا اشارہ کر دیا لیکن فرض نہیں کیا. سر ابھی صرف تین رات آپ نے باجماعت ادا کروائی، چوتھی رات لوگ کھڑکتے رہے، منتظر رہے، اشارے کرتے رہے کہ حضور برآمد ہو اپنے حجرہ شریفہ سے اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی قیام اللیل کی سعادت حاصل کریں، لیکن حضور نہیں نکلے. اور آپ نے بعد میں فرمایا کہ یہ اگر میں مستقل کروں گا تو یہ فرض ہو جائے گا. تو اسی سے، اور چونکہ وہ تراویح وہ جو بھی آپ نے قیام اللیل فرمایا تھا وہ تہجد کے وقت کیا تھا، جو آپ کا معمول تھا آٹھ رکعت، اسی وقت آپ نے آٹھ آٹھ رکعتیں جو ہے تین دن وہ باج بات ہے. اس سے اصل میں ہمارے اہل حدیث حضرات دلیل لیتے ہیں کہ یہ آٹھ ہی رکعت ہے، لیکن میں ادب سے ان سے گزارش کروں گا اگر یہی دلیل ہے تو پھر تہجد کے وقت پڑھیے، عشاء کے ساتھ وقت پڑھیے، اور پھر آٹھ پڑھنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر باج بات تین ہی دن پڑھیے، چوتھے دن پڑھنے کا آپ کو حق حاصل نہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت اصل یہ ہے کہ اس میں حضور نے شفقت اور رحمت فرمائی، البتہ رہنمائی دے دی. اس رہنمائی کا ظہور ہوا کہ صحابہ ساری رات کھڑے رہتے تھے لیکن کوئی ایک جماعت نہیں ہوتی، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، ایک حافظ یہاں ہے، چار آدمی ان کے ساتھ ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہو رہی، خوش تو ہوئے لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سب ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائے، اور پھر یہ کہ بیس تراویح کا ایک نظام کہ کم سے کم یہ تو سب لوگ کر لیا کریں. اب یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں سنت قرار پائی ہے، اور یہ چونکہ ہمارے نزدیک سنت رسول اور سنت الخلفاء الراشدین الباقیین یہ دونوں بریکٹ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل تشیع کے نزدیک جو کچھ ہوں گے وہ ہوں گے، ہمارے نزدیک تو وہ فاروق اعظم ہے، خلیفہ ثانی ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ برحق ہے، ان کے اجتہادات کو حجت کا درجہ حاصل ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی مسلک ہیں ان میں 30 ہے یا 20 سے بھی زائد ہے. چنانچہ سعودی عرب میں حنبلی مذہب ہے اس وقت, مسلک جو ہے 20 کا کٹے ہوتے ہیں. اور جو مالکیہ ہیں امام مالک کے پیروکار, ان کے ہاں مختلف آرا ہیں, 20 کی رائے بھی ہے اور 36 کی تعداد بھی. یہ اصل میں جو میں کروں گا کہ اس میں جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے. لوگ اس میں خام خواہ کو ایک ایشو بنا کر اور لمبی چوڑی تصانیف اس پر کر دی گئی اور چیلنج کر دیا گیا ہے کہ حضور سے ثابت کریں. ہم بھی مانتے ہیں حضور سے تو ثابت نہیں ہے, 20 کا کٹے کون کرتا ہے. تو حضور سے تو 3 دن سے زیادہ کی جماعت بھی ثابت نہیں ہے, پھر آپ تک کیجیے. اور حضور سے ثابت ہے تو وہ تحجد کے وقت ہے, اس کو کیجیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا, لیکن اسے دلیل کے طور پر دینا یہ درست نہیں ہے. بہرحال میں جو کچھ آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت 20 رکعت تراوی جو ہے یہ بھی اس اصول کے تحت ہے کہ مالا یترک کلہ لا یترک کلہ. اگر ایک انسان ساری بات نہیں جان سکتا, سب کے حالات ایسے نہیں ہیں, تو کم سے کم یہ اس کی تو پابندی کر لے. باقی یہ ہے کہ انسان اس سے زائد کا اہتمام کر سکتا ہو تو کرے. چنانچہ ہمارے ہاں بہت سے بزرگان دین نے اس کا اہتمام کیا ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 2,000-3,000 آدمی جمع ہوتے ہیں اور وہاں پوری رات کا پروگرام چلتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ 4 رکعت پڑھ لی, پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے. اب آدمی اپنے طور پہ ذکر کرے, تلاوت کرے, کہیں کوئی بات کی محفل ہو جائے, کوئی وہ ایک نظام نہیں ہوتا, لیکن آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے. پھر کھڑے ہوئے 4 رکعت پھر پڑھی, پھر اس کے بعد ذکر ہے, کوئی اور وعظ و نصیحت ہے, کسی طریقے سے تلاوت قرآن آدمی کرے, جو حصہ آگے 4 رکعتوں میں پڑھا جانا ہے وہ پڑھ لے, تاکہ جب کھڑا ہو تو وہ اس کے ذہن کے اندر تازہ ہو, وہ حصہ پھر وہ سن رہا. تو اس طریقے سے پوری رات کا وہاں پروگرام ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ ہم نے اس کو ایک ذرا مختلف شکل میں آپ کے شہر لاہور میں شروع کیا, کہ ہر 4 رکعت میں جو قرآن کا حصہ پڑھا جانے والا ہے اس سے پہلے 8 گھنٹے میں اس کا ترجمہ بیان کیا جائے اور اس میں آیات کا رب کوشش کی جائے کہ لوگوں کے سامنے آ جائے. اس لیے کہ تازہ سنا ہوگا, ابھی 4 رکوعوں کا ترجمہ سنا, ابھی کھڑے ہو کر 4 رکوع جب آپ حافظ صاحب سے سنیں گے, میں دعوے سے کہتا ہوں بالکل ان پڑھ بھی جو آدمی ہوگا وہ بھی کم سے کم 50% جو ہے ریٹین کرے گا, اس لیے کہ فوراً اس نے اسی وقت سنا ہوا اور اس سے وہ نزول باران رحمت کا جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اس پر ہوگا, جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب فرشاہ. تو وہ نزول جو ہے باران رحمت کا, قرآن مجید کا کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہوگا. یہ ہے اصل میں قرآن کا شکر ادا کرنے کی شکل. باقی اس سے آگے یہ ایک شکل کہہ رہا ہوں, قرآن کا جو اصل حق ادا کرنا ہے شکر مل جوارے, وہ تو میں نے کتاب کا لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے حقوق. میں رات مسجد خضرا میں تھا, سیرت النبی کا جلسہ تھا, میری تقریب تھی. مجھے اس وقت یاد آیا کہ 1967 میں پہلی مرتبہ میں نے جو جمعوں میں وہاں تقریریں کی تھی, پہلے 2 جمعے, آج جو 19 برس پہلے کی بات ہے, تو پہلے 2 جمعوں میں میرے خطابات ہوئے تھے اسی موضوع پر, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اس لیے کہ اس زمانے میں صدر ایوب صاحب کی دور کا دور حکومت تھا, بہت سے جشن منائے جاتے تھے, جشن خیبر ہو رہا ہے, جشن مہران ہو رہا ہے, رنگلیاں ہو رہی ہے, اس میں ثقافتی طائفے آ رہے ہیں, ناچ ہے, گانا ہے, ہر طرح کے منکرات کا اور فواہش کا انتقام ہے. تو انہوں نے مذہبی لوگوں کو ایک رشوت دی تھی کہ جشن نزول قرآن منا لو تم 1400 سال. تو میں نے اس وقت اس کے حوالے سے کہا تھا کہ کیا قرآن کا حق یہ ہے کہ جشن منایا جائے, کیا قرآن کا حق یہ ہے کہ 40 من کا ابتدائی تار سے لکھا ہوا قرآن تیار کر دیا جائے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے عجوبہ ایک پیدا کر دیا, لیکن یہ کہ قرآن کا حق تو یہ نہیں. قرآن کا حق کیا ہے؟ اسے مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے, اس پر یقین قلب کی گہرائیوں سے ہو, اسے پڑھو, اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, اسے سمجھو, اس پر تدبر کرو, اس پر غور و فکر کرو جیسے کہ اس کے فہم کا حق ہے, پھر اس پر عمل کرو جیسے کہ اس پر عمل کا حق ہے, انفرادی طور پر بھی کرو اور اجتماعی طور پر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے سرحد کی باغی لگاؤ جو قرآن پیش کرتا ہے, اور پھر آخری حق یہ کہ اسے پھیلاؤ, ایک ایک فرد نوع بشر تک اس قرآن کا پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے کہ آپ کی رسالت صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں تھی, پوری نوع انسانی کے لیے. انہیں قرآن کا پیغام جب تک نہیں پہنچایا جائے گا تو گویا کہ رسالت محمدی کا ان کی طرف پیغام جو ہے جو پہنچنا چاہیے تھا نہیں پہنچا, یہ ذمہ داری ہماری ہے. بہرحال میں اس وقت آپ اور رات کو اس معاملے میں صرف یہ دو باتیں یاد دہانی کے طور پر کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہر رمضان میں کوشش ہوتی رہی کہ قرآن مجید کے حقوق نامی وہ پمفلٹ جو ہے اس کو آپ عام کریں, اکثر لوگ اسے پڑھیں, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور اس کا مطالعہ بعد آپ کریں. اس کے اندر کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں, خود سمجھیں پھر اپنے بچوں کو سمجھائیں. مجھے اعتراف ہے کہ میری زبان جو ہے اس میں وہ فقیر رہی ہے اور میں نے بہت اجمال سے کام لیا ہے, لیکن آپ ذرا سی محنت کریں, کہیں اسے سمجھیں اور پھر آگے سمجھائیں. اس کو آگے پھیلانے کے لیے ہم نے کئی مرتبہ مہمیں چلائی. پچھلے سال 1,00,000 ہم نے نسخہ جو ہے شائع کیا تھا اور بہت سستا. عام طور پر جو نسخہ ہمارا اس وقت نسخہ ہے وہ 5 روپے کا دیا, لیکن 2 روپے والا نسخہ ابھی پچھلے سال جو ہم نے تباہ کرائے تھے ان میں سے محدود تعداد میں ابھی موجود ہے, صرف چند ہزار ہیں. وہ آج بھی یہاں پر آئے ہیں, لیکن اس کی جس کو خوردہ سیل کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی. ایک دو کسی کو لینے تو وہی 5 روپے والا لے, البتہ 50-50 کے بندر اس کے یہاں موجود ہیں جو حضرات تبلیغ کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے لینا چاہیں, وہ 50 کا بندر 100 روپے کا, اس سے کم نہیں ملے گا. جو بھی لینا چاہے اس میں حصہ لینا چاہے وہ 50 کا بندر لے اور 100 روپے میں لے اور اسے پھیلائیں. آج کا دن ہی اس کام کے لیے وقت لے اور 100 روپیہ آج کے زمانے میں بڑی شہ دے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی بھی حساب سے 2 روپے سے کم میں آپ اسے کبھی شائع نہیں کر سکتے. یہ اس کی اصل میں جو لاگت پڑائی تھی اس سے بھی کم. تو ایک تو اس کا اعلان کرنا تھا کہ یہ قرآن مجید کیا نزول کا مہینہ جو آج شام سے یا کل شام سے شروع ہو جائے گا, اس کے لیے آج کا جو بھی چند گھنٹے باقی رہ گئے یا اللہ تعالیٰ اگر مہلت کل کی بھی دیتا تو یہ 1.5 دن 2 دن آپ خالص کر لیجئے اس کام کے لیے کہ یہی کام کرنا ہے. جتنے لوگوں کو ذہن تیار کر سکیں, جتنے لوگوں کو آمادہ کر سکیں, قرآن مجید کی طرف رجوع کی کوئی تحریک کے اندر حصہ آپ کا ہو سکے تو اس میں بڑھ چڑھ کر کوشش کریں. دوسرے یہ کہ یہ تراویح کا پروگرام 2 جگہ پر اب لاہور میں ہو رہا ہے, اس کا ہینڈ بل بھی آپ کو مل جائے گا دونوں جگہوں کے پتے. قرآن اکیڈمی میں بھی ہوگا لیکن میں نہیں ہوں گا. میں اب اسی پروگرام کو انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں کراچی. کراچی ہمارا بہت بڑا شہر ہے, یہی پروگرام وہاں بھی اگر ایک مرتبہ ہوا تو اللہ کرے کہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں, شمع سے شمع روشن ہوتی چلی جائے, لوگ اس کو اڈاپٹ کریں اور اس طریقے سے رمضان مبارک واقعتاً ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تجدید تعلق کا ایک مہینہ بن جائے. اصل و ذہنی و قلبی رشتہ ہر سال ہم سادہ کر لیا کریں قرآن مجید کے ساتھ. لہذا میں تو کراچی جا رہا ہوں, لیکن آپ حضرات جو ہے اس کا پورا اہتمام کیجیے. ٹھیک ہے کسی کے طرز بیان سے آپ کو کچھ ذرا زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے, مناسبت ہو جاتی ہے, لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا, آپ کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے, کسی فرد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. فرد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے, شخصیت پرستی جو ہے وہ خود شرک کا ایک راستہ پیدا کر لیتی ہے, تحریکیں اور جماعتیں اسی کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں. تو انسانی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے راستے کو جو ہے اس کا سدے باب کیا جائے اور اصل تعلق قرآن کے ساتھ. یہی وجہ ہے میں نے جو بھی دعوت شروع کی اس میں اپنی تصنیف کو جو ہے میں نے ذریعہ نہیں بنایا, بہت کم نہ ہونے کے برابر, بلکہ میری کوشش یہ رہی, میری دعوت کا اصل مرکز و محور مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب, اسی کا درس دیا, بارہا دیا, بیسیوں مرتبہ دیا, وہی میری دعوت کا اصل ذریعہ ہے, مرکز و محور. اور قرآن مجید کی دعوت اور دروس یہی در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ابدی لٹریچر یہ ہے, ہمارا امام یہ ہے, ہمارے لیے نور اور ہدایت یہ ہے. اس سے تعلق جڑنا چاہیے, اس سے رشتہ استوار ہونا چاہیے تاکہ وہ شخصیت پرستی کی جڑ کٹے اور ہمارا تعلق جو ہے وہ اصل اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو. لہٰذا اب ان دونوں جگہوں پر قرآن اکیڈمی میں بھی اور یہ گڑھی شاہوں میں جہاں تنظیم اسلامی کا دفتر ہم نے بنایا ہے, یہ آپ کو ہینڈل مل جائے گا, اس کو مکمل پتہ درج ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں پابندی کے ساتھ آپ حضرات اس کے شرکت کی کوشش کیجیے. یہ 4 ورقہ بھی جو میں نے عرض کیا تھا یہ آ گیا ہے, یہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. یہ 4 ورقہ استقبال رمضان کا اور یہ ہینڈ بل, یہ تو حدیثاً آپ کی خدمت میں ہے ہی ہے. باقی یہ کہ قرآن مجید کے حقوق کے ذمن میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر آپ کم لینا چاہتے ہیں تو وہ 5 روپے والا سال سے لیجیے, اور اگر تبلیغ کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو 50 کا پیکٹ جو ہے وہ 100 روپے کا وہ آپ حضرات حاصل کر سکیں گے, اس سے کم جو ہے اس کی ریٹیل سیل یہاں نہیں ہوگی. باقی یہ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ حصہ لیں, استدلال رمضان کے دن سے صرف ایک بات اور عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں اس کی پھر آیت نمبر 5 جو ہے وہ ختم ہوتی ہے پھر تقویٰ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور 6 آیت جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس نے تقویٰ کے لیے ایک معیار ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے. تقویٰ جو ہے صرف ظواہر سے اور مظاہر سے متعلق نہیں ہے. یقیناً غذا قطع بھی جو شخص سنت کے مطابق بنائے گا وہ یقیناً مبارک بات ہے اور ہونا چاہیے، لیکن تقویٰ کی اصل حقیقت اس کو نہ سمجھتی. تقویٰ کے لیے اصل معیار کیا ہے؟ وَلَا تَعْدِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں اپنے مال ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ. ظاہر بات ہے دنیا میں لین دین ہوتی ہے، ایک لین دین ہی سے آپ کا کاروبار کا معاملہ چلتا ہے. جائز لین دین، صحیح لین دین، اس میں یہ بھی ہوگا کہ کم تولنا نہ ہو، کم باپنا نہ ہو، اس میں یہ بھی ہوگا کہ مال کے بارے میں دھوکہ نہ دیا جائے. جو بازار کے اندر قیمت ہے کسی آدمی کی لاعلمی یا جلدی کی وجہ سے اس سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، زیادہ قیمت نہ لی جائے. پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ کسی کی جائیداد ہڑپ نہ کر لی جائے، بہنوں کی جو وراثت ہے اس کو ہڑپ نہ کر لیا جائے. تو یہ جو مال ہے ان کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ جو بھی جائز راستہ ہے اسے کھاؤ، جس کا نام عقل حلال ہے. اور خاص طور پر رشوت، حکام رسد رسی کا ذریعہ بنانا، بسدلو بہا حکام نے تاکہ وہ فریق امن مال الناس بے قسم مانسون کا لبون، جان بوجھ کر کسی اور کے حق پر دسترازی کرنا، اور جو ذمہ دار حکام ہے صاحب اختیار ان کو دولت پہنچا کر رشوت دے کر ان سے ناانصافی کروا لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر یہ کرتے ہو تو نمازوں کی مقدار تلافی نہیں کر سکے گی، روزوں کی مقدار اس کی تلافی نہیں کر سکے گی. یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، اور واضح کر دیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاف نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا، لہذا کوئی توقع نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کرے گا. نماز اس کا حق ہے، روزہ اس کا حق ہے، عبادات اس کا حق ہے، ان کو تو چاہے گا تو معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا، لیکن حقوق العباد کے بارے میں فرمایا میں معاف نہیں کروں گا. کہ یا تو جس صاحب کا حق آپ نے کھایا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے، یا یہ ہے کہ پھر قیامت میں اعمال کا تبادلہ ہوگا، آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی کمپنسیشن کے طور پر، اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی بدیاں پھر آپ کے کھاتے میں درج کی جائیں گی. اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی اور کوئی شے نہیں ہے. مبادلہ ہوگا تو اسی کا ہوگا، اور کوئی ذرا مبادلہ وہاں موجود نہیں. حضور نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، حضور ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے، المفلس عندنا من لا درہم له ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتا. ہم کہیں گے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں وہ مفلس. حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، روزوں کی گٹھلیاں باز کر لائے گا، اور بہت سی عبادتیں ہوں گی، عمرے کیے ہوئے ہوں گے، لیکن وقد سقم هذا واكل مال هذا، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کی عزت پر حملہ کیا تھا، فلاں کا مال ہڑپ کر لیا تھا، فلاں کی قیمت کی تھی، یہ جن جن کے اوپر اس نے دسترازی کی ہوگی وہ مدعی بن کر وہاں پیش ہو جائے گی. اے اللہ اس نے پر یہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دے دے گا. نمازیں اس کو دے دو، اس کے روزے اس کے حوالے کرو، اس کے عمرے فلاں کو دے دو، پھر بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب وہ ریورس گیئر لگے گا، ان دعوے داروں کی برائیاں اور ان کے گناہ اس کے کھاتے میں درج ہوں گے، یہاں تک کہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے. یہ ہے وہ حقوق و لباس کا معاملہ. تو جان لیجئے کہ اصل جو ہے تقویٰ، اس کا کرائیٹیرین کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ وہ تقویٰ کا معیار اور کرائیٹیرین جو ہے وہ ہے عقل حلال. اگر یہ ہے تو تقویٰ ہے. یہ ہے اس کے ساتھ ہی اتباع سنت بھی ہے، داڑھی بھی ہے، آپ نے پاجامہ بھی کپڑے سے اوپر کیا ہے، آپ نے ہر اعتبار سے سنت کی پیروی کی، یہ نور اعلی نور ہے. لیکن اگر وہ ہے ہی نہیں، عقل حرام ہے اور آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، تو یہ ملمہ سازی ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے. یہ پھر چاہے وہ داڑھی کتنی ہی مضبوط آپ نے رکھ لی ہو اور پاجامہ کتنا ہی آپ نے کپڑے سے اونچا کر لیا ہو، کھا رہے ہیں حرام، تو یہ سوائے ملمے کا کچھ ہے.
اپنی جگہ پر وہ مبارک بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مبارک بات اس کا ہر ایک شہر کا ایک محل ہے، ایک مقام ہے. جس طریقے سے کافر کی کوئی نیکی بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں، اس لیے کہ کفر ہے. اسی طریقے سے جو حرام خوری کر رہا ہے اس کے یہ اتباع سنت اور اس کی یہ نیکیاں جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ تقویٰ کا اصل میں یاد رکھنے حلال ہے. وقت کافی ہو گیا ہے، میں اس موضوع پر تو اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ کتاب کیا آپ کو تقسیم ہو جائے گا، اور وہ جو تراوی کا پروگرام ہے اس کا ہینڈ بل بھی آپ کو مل جائے گا. اب جو اعلان کیا گیا ہے اخبار میں وہ یہ ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ کچھ اندرون سندھ کا دورہ کیا. سندھ میں تو یوں میرا جانا بہت رہا ہے، لیکن شہروں میں رہا. کراچی بہت بڑا شہر ہے، لیکن حقیقت میں اسے سندھ نہیں کہا جا سکتا، وہ تو کاسموپولیٹن سٹی ہے. وہاں غالب اکثریت مہاجرین کی ہے، اور مہاجرین بھی کسی ایک طرف کے نہیں ہیں، جنوب ہند سے بھی ہے اور وسط ہند سے بھی ہے اور یو پی سے بھی ہے، ہر جگہ سے مہاجرین ہیں. پھر پنجابی بڑی کثیر تعداد میں وہاں کاروبار میں، ملازمتوں میں ان کا ایک بہت بڑا پلڑا بھاری ہے. اسی طریقے سے حیدرآباد کا معاملہ ہے. حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے، لیکن شہر کے اندر وہاں بھی مہاجرین کی اکثریت. اسی طرح کا کچھر کا معاملہ ہے، میر گفاق کا معاملہ ہے. تو یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں سندھ کے، ان میں اکثر و بیشتر جو ہے میرا جانا رہا ہے. تو اگرچہ مجھے کچھ معلومات حاصل ہوتی نہیں، لوگ بتاتے رہے میں سنتا رہا. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے میں نے ضیاء الحق صاحب کے نام جو خط لکھا تھا، اس میں میں نے یہ ایک طرح سے پیشن گوئی اسے کہہ لیجیے وہ کر دی تھی کہ سندھ کے اندر ہی اندر دعویٰ پک رہا ہے، کسی وقت ہی وہ ٹوٹ پڑے گا. اور یہ جو آپ مارشل لا کو تبیل کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے. وہ خدا کے لیے آپ اس ملک کی سیاسی گاڑی کو چلنے دیں، ورنہ یہ ہے کہ بالکل بنگلہ دیش کے پیرلل تحریک، اندرون سندھ جو سندھو دیش کی تحریک ہے وہ پروان چڑھ چکی ہے. اور وہاں کا سندھی جو ہے اصل سندھی نوجوان مسلمان، وہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت میں صرف یہ سنی ہوئی بات کہہ رہا تھا، لہذا میرے اوپر اس کا اتنا اثر نہیں تھا. شنیدہ قید وقت مانند دیدہ، وہ جو بات اب آئی ہے اس وقت بھی اگرچہ میں نے کہا تھا کہ سندھی نوجوان نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کو بھی تج چکا، بربلا اسلام کے خلاف بات کرتا. اور جب ایجیٹیشن ہوا تھا سندھ کا، میرے اس خط کے کوئی 8 مہینے بعد وہ لاوا پھٹ گیا، اور جس طریقے سے پھٹا تھا اکثر وہ دیکھتے لوگوں کی نگاہیں آنکھیں پھٹ کر رہ گئی کہ توقع نہیں کرتے تھے. عام طور پر ذہن میں یہ تھا کہ سندھی مزدور قوم، سندھیوں سے کہاں کوئی ایسا کام ہو سکتا، لیکن پہلی مرتبہ پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہوا تھا جس طرح انہوں نے فوج کا مقابلہ کیا، پولیس کا مقابلہ کیا. پھر جس طریقے سے وہاں ڈاکہ چل رہا، جس دن دہائے جس طریقے کے وہاں پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اس سے کم سے کم اس مغالطے کی تو اب جو ہے وہ تسیح ہو چکی ہوگی کہ وہ کوئی مشکل قوم نہیں. لیکن بہرحال اس وقت وہ اکثر لوگوں کے لیے سرپرائز تھا، میرے لیے سرپرائز نہیں تھا. میں 8 مہینے پہلے اس کی پیشن گوئی کر چکا ہوں، لیکن اس وقت یہ غنیمت ہوا تھا کہ کوئی بیرونی مدد انہیں حاصل نہیں ہوئی. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت اندرا گاندھی چوک نہ گئی ہوتی، وہ اس امید میں تھی کہ ابھی لڑائی ایجوکیشن اور آگے بڑھے گا تو ہم پھر بعد میں مداخلت کریں گے. مداخلت کا طریقہ وہی ہوگا، چند ہزار ہندو جو موجود ہیں وہاں، جس طرح بنگلہ دیش سے مشرقی پاکستان سے اتر کے مدن کر کے چلے گئے تھے اور کنسنٹریشن کیمپس بنا لیے گئے تھے، اور وہاں اس بہانے پر پھر فوج جو ہے وہ داخل ہوئی. اسی طرح کا پولیس ایکشن ہو سکتا تھا. ہندوؤں کو تو ایک ہری جھنڈی دکھانے کی بات تھی کہ وہاں سے ان کا وہ ہو جاتا ایکسوڈس، وہاں سے ان کا قروض، اور اس کے بعد ہندوستان کو موقع مل جاتا کہ وہ پولیس ایکشن کرے. لیکن اندرا گاندھی کچھ منتظر رہی اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں اس ملک کو بچا لیا. اس وقت بالکل یہ کیفیت سمجھیے، جیسے میں نے اپنی کتاب میں بھی شاید یہ تشبیہ استعمال کی ہے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سڑک پر جا رہے ہو تو کوئی کار یا کوئی بس یا کوئی منی بس جناتے کے ساتھ اس طرح گزرتی ہے، آپ کو بس کرتی ہوئی، کہ آپ محسوس کرتے ہیں بالکل جیسے کسی نے ہاتھ سے آپ کو بچایا، ورنہ موت کے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا. کوئی نادیدہ ہاتھ ہے تو غیر مرئی ہاتھ ہے جس نے اس وقت آپ کو دھکا دے کر بچا لیا، ورنہ بچنے کی کوشش نہیں. بین ہی یہ معاملہ پاکستان کے ساتھ اس سندھی ایجوکیشن جو ہے اس کے دوران واقع ہو چکا ہے. میرے نزدیک اس سے کم تر اس کی کیفیت نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت تک میرا معاملہ ان معاملات میں اگرچہ ساری باتیں سامنے تھیں لیکن براہ راست جیسے کہتے تھے کہ طبیب جو ہے وہ مریض کے نفس پر ہاتھ جب رکھتا تو اس کی جو فیل ہوتی وہ بالکل مختلف ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایک احساس ہے. ایسے ہی میں گھوٹکی گیا جس کا اسٹیشن جلایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا. گھوٹکی میں بھی ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ہے. پھر یہ کہ میں کنج کوٹ گیا وہاں تو تقریباً مساوی آبادی ہے ہندوؤں کے مسلمانوں کی. پھر میں ایک اور جگہ پر مبارک پور ایک جگہ ہے وہاں گیا. پھر ایک داری موری ایک گاؤں ہے جہاں سے سندھ کے اس وقت کے جو موجودہ چیف جو منسٹر ہیں بہت علی شاہ صاحب وہ وہیں کے رہنے والے ہیں. تو اس طریقے سے روری میں بھی جو خاص علاقہ ہے وہاں مجھے جانے کا موقع ملا. اس طریقے سے میں نے یہ ایک تو سمجھیے کہ سکھر کے ارد گرد کوئی 50 اور 100 میل کے دائرے میں ایک میں نے چکر لگایا ہے سندھ کے کچھ اندرون. اس میں جو تاثرات سامنے میرے آئے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں وہاں سے آتے ہی بیمار پڑا. ابھی مجھے ٹیمپریچر ہے میں ٹیمپریچر جا نہیں رہا اور میں نے آپ کے علم میں ہے کہ میں اپنے پروگرام ایسے ہی کسی سبب سے نہیں کینسل کیا کرتا. میں نے اپنا ماہانہ دورہ اسلام آباد کا اس دفعہ کینسل کیا اور اسی لیے کیا کہ میری صحت ایک دم آتے ہی آگے گئی. اس میں میں سمجھ پاؤں کہ فزیکل ایگزرشن کے ساتھ ساتھ جو میرے اعصاب پر دباؤ پڑا کہ حالات کتنے خوفناک تھے. وہاں صورتحال اس وقت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پرو پاکستان ایلیمنٹ نہیں ہے, موجود بڑے مخلص لوگ موجود, لیکن یہ کہ ایک تحریک نے ان سب کو چپ کر ہونے پر مجبور کر دیا. ایسی دلیل وہ دلیل یوں میں ذرا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں. اصل میں تو یہ تحریک آج سے 20-25 برس پہلے شروع ہوئی تھی. جی ایم سید صاحب اور انہیں کی طرح کے کچھ اور دانشور انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا گویا کہ سندھیوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کا تھا. اس کے لیے اس وقت حیران ہوئے تھے کہ ایسا بھی کوئی دریدہ ذہن انسان ہو سکتا ہے کہ جی ایم سید نے محمد بن قاسم کو لٹیرا اور ڈاکو کہا اور راجہ داہر کو اپنا ہیرو قرار دیا. لیکن یہ کتابیں پھر چھپتی رہی بڑی ادبی شکل کے اندر, نظموں کے اندر, ڈراموں کی شکل میں یہ فکر پھیلایا جاتا ہے کہ ہمارا اصل کلچر کچھ اور ہے, ہمارا اصل ماضی کچھ اور ہے, ہمارے اصل ہیرو کچھ اور ہے. یہ اسلام ہر بات پر مسلط کر دیا گیا. یہ تو لٹوروں کا مذہب تھا, یہ تو باہر سے آ کر ڈاکے ڈالنے والوں کا مذہب تھا. پھر یہ کہ پاکستان یہ صرف پنجابی ڈومینیشن ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. پنجاب ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا, پنجاب ہمارا خون چوس رہا, پنجابیوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا, ادھر سے مہاجرین نے آ کر ہماری تمام شہری جائیدادیں ہتھیا دی, انہوں نے سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا. تو یہ تحریک تو کوئی آج کی نہیں ہے, کم سے کم 25 برس سے وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے. ہمارا معاملہ کیا تھا؟ ہمارے اکثر و بیشتر لوگ آپس کی اقتدار کی جنگ, حکومت کے ساتھ لڑائی, اس میں ہماری قوتیں لگتی رہی اور ہم اس سے بے خبر رہے کہ سندھ میں کیا ہوا. اگر خبر ہوئی بھی تو ہم نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی. لیکن اس میں جو جس کو کہتے ہیں جلدی پر تیل ڈالنے کا کام, آگ پر تیل ڈالنے والی بات جو ہوئی ہے وہ یہ 9 برس کا یا 8.5 برس کا مارشل لا. اس میں وہاں جتنے بھی مسلمان اور جو صاحب سب جو اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ خلوص و اسلام کا تعلق رکھتے ہیں ان کی زبانیں بند کر دی, اس لیے کہ اتنی بڑی دلیل ہاتھ آ گئی ان لوگوں کی کہ جو سندھ کو کاٹنا چاہتے ہیں پاکستان سے, جو اس کا اظہار چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, یا جو یہ کہ آزاد سندھ دیش کا نعرہ لگا رہے ہیں, ان کو ایک دلیل ملی, وہی دلیل جو مشرقی پاکستان میں جو وہاں کے سیسیشنسٹ عناصر تھے ان کے ہاتھ میں فراہم کی تھی صدر ایوب صاحب کے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ فوج کی حکومت. فوج میں ہمارا تو حصہ ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر مشرقی پاکستان کا کوئی حصہ نہیں تھا, لہذا فوج ہے مغربی پاکستان کی. مغربی پاکستان حکومت کر رہا ہے ہم پر, وہ حاکم ہے, ہم محکوم ہیں. ہم نے انگریز سے آزادی اس لیے تو حاصل نہیں کی تھی کہ مغربی پاکستان کے لوگ ہم پر حکومت کریں. یہ دلیل اتنی قوی تھی. ہندو وہاں بھی موجود تھا, بنگلہ دیشنلزم کے لیے وہ کام کر رہا تھا, اندر ہی اندر یہ آگ جل رہی تھی. لیکن اس آگ پر بھی تیل پڑا بادشاہ اللہ کے ذریعے سے. اب کوئی وہاں پرو پاکستان شخص کہے تو کیا کہے؟ اس کے بعد اضافی طور پر آباد و شباب فوج پر اتنا خرچ ہوتا ہے, ہمارے کل آمدنی کا اتنا حصہ بجٹ پڑ جاتا ہے, یہ سارا حصہ کہاں گیا؟ یہ مغربی پاکستان کو گیا, اس لیے کہ فوج مغربی پاکستان کی ہے. لہذا کماتے ہم ہیں کھاتے وہ, اور ایسے ایسے آباد و شمار ہر لیفٹیننٹ کے ساتھ ایک اردلی ہے اور ایک فلاں ہے اور ایک یہ ہے اور ایک بھوٹ بارش کرنے والا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کوئی چھلے اڑائے جا رہے ہیں ہمارے پیسے پر. کہ جو پٹسن کے ذریعے سے اور چاول کے ذریعے سے ہم ذرے مبادلہ کماتے ہیں وہ خرچ ہوتا ہے مغربی پاکستان میں. اگر سے آپ کو معلوم ہے کہ صدر ایوب نے وہاں پر ملیں بنانے کا کام، کارخانے لگانے کا کام، ڈیولپمنٹ کا کام بے تحاشا کیا، لیکن یہ سارا کا سارا منی فائی ہو جاتا ہے اس دلیل کے آگے. وہ دلیل ایسی مشکل دلیل تھی کہ صاحب فوج جو ہے مغربی پاکستان کی ہے، جو فوج کی حکومت ہے اس کا مطلب مغربی پاکستان حاکم ہے، ہم محدود ہیں، یہ صورت ہمیں گوارا نہیں. یہی وجہ ہے آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں کا مذہبی ان سے بھی کہہ گیا. مجھے اس مرتبہ ایک صاحب نے قصوری واقعہ یہ سنایا کہ وہاں جب قتل عام ہوا ہے، صرف مفتی باہنی نے نہیں کیا، صرف ہندو فوج نے نہیں کیا، مسلمانوں نے اور مذہبی انصر والے مسلمانوں نے. ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا جو وہاں سے بچ کر آئے ہیں، کہ 17 آدمی پکڑ کر وہ لے کر گئے اور ان کو کھڑا کیا گیا، ان کو باندھا ہوا تھا کہ اب ہم نے شوٹ کرنا ہے، اور جو لوگ آئے انہوں نے وضو کیا، انہوں نے نماز پڑھی پہلے، پھر دعا کیا اللہ ہم صرف انہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے، اور پھر انہوں نے ایک جو شوٹنگ کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں گولی لگے بغیر میں بھی گیا، کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ میں بھی مر گیا ہوں. 16 وہاں مر گئے، صرف یہ پڑے رہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی لاش ہے، چھوڑ کر چلے گئے. اور یہ کن لوگوں نے کیا؟ جنہوں نے نماز پڑھی تھی، جنہوں نے وضو کیا تھا، جو مذہبی ہو سکتا، لیکن ان کو اصل میں اس درجے بہا دیا گیا کہ حقوق کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ظلم کا ہے، ظلم کے خلاف جو ہے ہمیں اٹھنا پڑے گا. آخر قرآن مجید کی آیات بھی تو ہے کہ نہیں ہے، قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ، لوگوں عدل اور انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہ دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو قوامین بالقسط، اب ان کے ذہن میں یہی بات آئی، اور میں آج بھی عرض کرتا ہوں، یہ تو میں نے 1979 میں لکھا تھا کہ اگر وہاں ریفرنڈم کرایا گیا ہوگا تو یقیناً مولانا مطیر ہاشمی صاحب کے وہیں تھے، سارے ہنگامے سے گزر کر آئے. انہوں نے ابھی ایک شہداء بالاکوٹ کانفرنس میں جو تقریب کی اس میں بتایا کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 70% لوگ پرو پاکستانی تھے وہاں، اور صرف 20% تھے کہ جو پاکستان کے خلاف تھے. لیکن یہ پاکستان پرو پاکستان ایلیمنٹ خاموش ہو کر رہ گیا، کچھ نہیں کر سکا. حالانکہ وہاں تو بڑی جانیں بھی دی ہیں انہوں نے، جماعت اسلامی کے زیر اثر نوجوانوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں پیش کی، لیکن عوامی بہاؤ جب آتا ہے تو اس کے آگے پھر یہ چند ہزار افراد بند نہیں مان سکتے. بے نہیں یہ معاملہ سندھ میں ہو چکا ہے، کہ دلیل یہ ہے کہ صاحب فوج پنجاب کی ہے، ہم کیا کریں؟ فوج کی حکومت کا مطلب ہے پنجاب کی حکومت ہے، تو ہم پنجاب سے کسی درجے میں بھی کمتر نہیں ہیں، ہم ذلیل نہیں ہیں کہ اس کی حکمرانی کو، اس کی بالادستی کو تسلیم کریں. یہ چیز وہ ہے کہ جو ہر سندھی نوجوان کو اپیل کرتی، اس کے بعد بول نہیں سکتا کوئی شخص، پرو پاکستانی کو بولے تو کیا بولے، اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ آپ خود سوچیے وہ دلیل کیا دیتے تھے. اچھا فوج کی حکومت ہے، فوج کی حکومت میں پنجاب کا جو گورنر ہے وہ پنجابی ہے، گورنر جو ہمارے تھے جنرل جیلانی پنجابی تھے کہ نہیں، سرحد کا گورنر جو ہے وہ پٹھان ہے، فضل احمد صاحب وہ پٹھان تھے کہ نہیں، لیکن سندھ کا گورنر جو ہے وہ ہے پنجابی ہے یا کوئی اور ہے، بلوچستان کا گورنر جو ہے وہ بلوچستان سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم محکوم ہیں، ہم پر اعتماد نہیں ہے. اور وہ صورتحال تو آج بھی ہے کہ جب آپ نے سویلین گورنر بنائے تو بھی سندھ کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ ایک ہی تاریخ میں آپ نے ایک جرنیل کو ریٹائر کیا اور اسی وقت اس کو گورنر بنا دیا گیا، گویا کہ پورے سندھ میں آپ کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس پر آپ اعتماد کر سکے کہ آپ اسے گورنر بنا سکے، حالانکہ آپ ہی کے بنائے ہوئے الیکشن وہاں لوگوں نے لڑے ہیں، آپ کی جماعت میں انہوں نے شرکت کی ہے، کثیر تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ کہ بتائیے ایک بات ہے، اب اس کا جواب کوئی کیا دے، مجھے بتائیے میں کیا جواب دوں، کوئی بات ہے تو جواب میں کہیں جا سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہ جو وہاں کے مسلمان ددمت مسلمان، میں نے کم سے کم جس علاقے میں میں نے اس دنوں میں سفر کیا، میں نے محسوس کیا کہ عام سندھی مسلمان کم سے کم اس علاقے کا عام پنجابی مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے، ان کی مساجد دیہات میں زیادہ آباد ہے، لیکن یہ جو ایریا ہے اپر سندھ کا، اس کے اندر سارا مذہبی عنصر جو ہے وہ شہروں میں تو جے یو پی ہے، مولانا نورانی میاں وغیرہ کا اثر ہے، دیہات میں پورا کا پورا دیوبند کا حلقہ، وہ میں آپ کو اس کا سلسلہ بھی بتا دوں گا کہ سلسلہ نصب کیا ہے، وہ پورا حلقہ جو جمیعت علماء اسلام کی گرفت میں ہے، مولانا عبدالکریم بیر شریف والے بہت بڑی اس وقت مقتدر شخصیت ہے، بہت ان کا حلقہ اثر ہے، لیکن وہ سب کے سب آپ کو معلوم ہے ایم آر ڈی میں ہے. اور اس وقت جو ایجوکیشن سندھ میں ہوا تھا اس میں اپر سندھ میں سب سے بڑا حصہ جمیعت علماء اسلام کا محمد فضل الرحمان گروپ جو شمار ہے، سب سے زیادہ انہوں نے حصہ لیا، سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے، اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ حقوق کا معاملہ ہے صاحب، یہ معاملہ جو ہے دین کا معاملہ، میرا دین ہمارا بھی ہے، آپ ہی دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، دین ہمیں نماز پڑھنے کہتا ہم نماز پڑھتے ہیں، دین ہمیں روزہ رکھنے کہتا ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ دین کے حوالے سے آپ ہمیں ہمارے حقوق سے محروم نہیں کر سکتے، وہ حقوق کا معاملہ جو ہے، حقوق جو غلطی ہو حقوق کی بات ہے، یہ تو یہ علیحدہ بات ہوگی، باقی یہ کہ دین و مذہب کا معاملہ کوئی دین کا ٹھیکے دار نہیں ہے، اور میں نے تو محسوس کیا کم سے کم اس علاقے میں، ویسے یہ کہ دوسرے علاقے جو ہے دادو وغیرہ، اور میں نے اب یہ طے کیا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دیے رکھی اور ہمت دیے رکھی تو انشاءاللہ جب بھی پاکستان میں ہوگا ہر مہینے ایک ہفتہ ضرور میں دوسرے سندھ میں بسر کروں، یہ میں طے کر کے آ رہا ہوں، اس لیے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب پاکستان کی قسمت سندھ کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کا بقا سندھ کے ہاتھ میں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ایک تو ہماری تقسیم ہے شمال جنوب کہ ادھر پنجاب ادھر انڈر یوپی ادھر سندھ ادھر بلوچستان، سندھ جہاں تک بلوچستان اور فرنٹیئر کا تعلق ہے وہاں حالات اتنے خوفناک نہیں، پشتونستان کا جو ہموا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اپنی موت آپ مر چکا، اس لیے کہ افغانستان میں روسی فوج کی آمد میں صورت حال ہی بدل دی، اب آپ پشتونستان کا نام کسی سے سن نہیں سکتے، نئی سچویشن پیدا ہو گئی، نئی صورت حال ہے جسے میں اس وقت جو ہے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ فرنٹیئر میں اتنی قوت موجود ہے دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے اندر کہ وہ سیسشنسٹ کا مقابلہ کر سکتی ہے، خطرہ باہر سے تو ہو سکتا ہے اندر سے نہیں، اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، وہاں بھی اب چونکہ اس عرصے میں وہ پروسیس جو شروع کیا تھا بھٹو نے جسے اس نے اوپننگ اپ آپریشن کہا تھا کہ یہ جو بند علاقے ہیں جن کا کہ باقی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، سڑکیں بناؤ اسکول کھولو، کروڑوں روپیہ اس پہ اس نے لگایا تھا، اگرچہ اس کے زمانے میں اکثر و بیشتر جو ہاتھ تھے وہ دیانت دار نہیں تھے، روپیہ خرچ کم ہوا دکھایا گیا زیادہ اس کا خرچہ، لیکن اس کے بعد میں اپنے ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اس کے کہ کوئٹہ پہ میرا آنا جانا رہا ہے، تو جنرل رحیم الدین صاحب جب تک وہاں رہے پیسے کا سر صحیح ہوا ہے، ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہے، ایک مڈل کلاس بچے پر بلوچی علاقے کے اندر وجود میں آ چکی ہے، اور اب مجھے کم سے کم جو بھی میرا اندازہ ہے بلوچستان سے بھی خطرہ نہیں ہے، اندر سے کوئی ایکسپلوژن نہیں ہوگا، اگر باہر سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو بات اس کی وہ تو صورتحال پھر بین الاقوامی سیاست کا معاملہ ہوگی، وہ چیز جو ہے مختلف ہے، اس کو تو ہم کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اندرونی طور پر نہ مجھے خطرہ نظر آتا ہے این ڈبلیو ایف پی سے، نہ خطرہ نظر آتا ہے بلوچستان سے، جو سب سے بڑا ڈینجر اسپاٹ اس وقت پاکستان کا ہے وہ سندھ، اندرونی طور پر وہاں تحریک بڑی پختہ ہو چکی ہے، بڑی گہری ہو چکی ہے، اس کا میں مظاہر بیان بھی کر چکا ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ وہاں واش آؤٹ ہو چکی ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو پرو اسلام پرو پاکستان نوجوان بڑی طاقت تھی، بعض کالجوں میں ان کی یونینز تھی، لیکن اس عرصے میں آ کر جس تیزی سے صورتحال وہاں پلٹی ہے اندرون سندھ، اب جمعیت طلبہ کا وجود نہیں ہے، جو نوجوان منسلک بھی ہیں وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چھپے ہوئے رہتے ہیں، بربرا وہ اپنا جمعیت کے ساتھ اپنے تعلق اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جمعیت طلبہ وہاں پر پنجاب کی ایجنٹ مشہور ہو چکی ہے، تو یہ صورتحال جو ہے پنجاب اندرون سندھ میں بہت خوفناک ہے، اندرونی طور پر ایکسپلوژن کے لیے وہاں تجاوی کو تیار، ہندو بڑی وہاں پر ایک ایسی ہوشیاری کے ساتھ حکمت عملی اختیار کر رہا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے یہ سندھو دیش کی قسم کی تحریکوں میں نوجوانوں کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن خود ہندو نوجوان ہے وہ پڑھتا دل لگا کر پڑھتا، اس وقت ان کے کالجوں کے اندر ان کی آبادی کے تناسب سے 20 گنا 30 گنا ان کا اس وقت داخلہ ہے، اس لیے کہ اب میرٹ پر کر دیا گیا ہے، اور کوٹا جو مقرر ہے اس میں ہندو اور مسلمان کا کوٹا نہیں ہے، کبھی یہاں پنجاب میں انگریز کے زمانے میں کوٹا ہوتا تھا ہندو مسلمان کے بنیاد پر کہ یہ کوٹا جو ہے اتنی پاپولیشن مسلمان کی ہے اتنی سیٹیں مسلمانوں کے لیے، اس کے حکومت وہاں ہندو مسلمان کی تفصیل نہیں ہے بلکہ اربن اور رورل کی تفصیل ہو چکی ہے، کیونکہ جو شہری علاقے ان میں مہاجرین ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے کوٹا سسٹم جو ہے وہ اندرون سندھ اور اندرون سندھ میں اس کوٹے کا جو لائن شیئر ہے وہ ہندو لے رہا ہے، ہندو میڈیکل کالجز کے اندر انجینئرنگ کالج کے اندر پروفیشنل کالج میں ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور وہ خود تو جی لگا کر پڑھتا ہے سیم پر نہیں آئے گا شام میں نہیں آئے گا، لیکن ہندو سرمایہ جو ہے اس وقت لگا ہوا ہے پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں، اور وہ جو لوگ ہیں سندھو دیش کے اور جو بھی پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے جو کوشش کوشاں ہے ان کو وہ سرمایہ فراہم کر رہا ہے، یہ صورت حال ہے سندھ کی جو انتہائی خوفناک ہے، جس میں کہ ضرورت ہے کہ جو بھی کوئی پاکستان اور اسلام دونوں کے ساتھ مخلص آگا تعلق رکھتا ہے اسے اولاً تو اس پوری سچویشن کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے اور پھر کمر کسی چاہیے کہ ہمیں اب یہ کام کرنا ہے. اس کام کے ضمن میں البتہ اگر جو آج وقت تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مدد فرمائی ہوئی ہے, موسم اچھا ہے, آپ نہ گھبرائیں, اور پھر یہ کہ میری بھی آج آپ سے الوداع والی ملاقات ہے کم سے کم چار دنوں کے لیے کہ میں کراچی جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے تین میں ہو جائے کہ میں پورا کر کے وہاں پر ترجمہ قرآن واپس آ جاؤں اور جو آخری جمعہ ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں ادا کروں, لیکن یہ کہ بارہ میں مشکوط کو آمدہ ہے تو چند منٹ آج ذرا تکلیف گوارا کر لیجیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پنجاب کا مسلمان اگر نہیں سمجھے گا تو وہ اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کبھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی, اور میرے نزدیک یہ بات ضروری ہوتی ہے. آپ اپنے مد مقابل کی بات کو بھی صحیح طور پر سمجھیے تو صحیح کے بات کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کے پاس دلیل کیا ہے, اس کی گریونس کیا ہے, اس کی شکایت کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے پنجاب اور سندھ, کیونکہ یہی دو اس کو سب سے بڑے صوبے ہیں. پنجاب تو خیر تمام صوبوں سے بڑا صوبہ ہے, پھر یہ کہ سندھ ہے اس کے بعد نمبر دو, اور اس کو اہمیت کے اعتبار سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پنجاب کے ہم پلہ ہو چکا ہے. پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے جو اہمیت ہے وہ جتنی اس وقت پنجاب کی اتنی سندھ کی, اس میں برابر ہو گیا. اس پہلو سے سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک تاریخی پس منظر جو ہے اس پہ فرق ہے. مثلاً میں نے پہلے بھی بعض اوقات ایک بات کہی ہے, آج پھر ذرا آپ اس کو سمجھیے. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں بھی ایکسچینج آف پاپولیشن ہوا, ہندو گیا مسلمان آیا. سندھ میں بھی ایکسچینج آف پاپولیشن ہوا پاکستان بننے پر, ہندو گیا مسلمان آئے. لیکن ایک بنیادی فرق ہے, پنجاب میں جانے والے پنجابی بولتے ہوئے گئے اور جو آئے ان کی اکثریت بھی پنجابی بولنے والوں پر مشتمل ہے, لہذا کوئی لسانی پرابلم پیدا نہیں ہوا, کوئی ثقافتی پرابلم پیدا نہیں ہوا. یہاں اردو سپیکنگ یا اور دوسرے علاقوں کے آٹے میں نمک کے برابر ہے, ان کی کوئی حیثیت جو ہے آپ کی قومی زندگی میں ثقافتی زندگی میں نہیں ہے. لہذا یہاں کوئی پرابلم وہ پیدا نہیں ہوا جو کہ سندھ میں پیدا ہوا. اسے اگر آپ سمجھیں گے نہیں اور اس کے لیے آپ کے اندر ہمدردی نہیں ہوگی تو واقعہ یہ ہے کہ پھر آپ کے اندر بھی ایک مخالفانہ ضد کا عنصر پیدا ہو جائے, اور یہ مخالفانہ ضد جو ہے یہ پھر اصلاح حال میں مفید نہیں ہوتی بلکہ رکاوٹ بنتی. سندھ میں کیا ہوا, سندھی ہندو گیا سندھی بولنے والا اور آیا کون ہے, اردو بولنے والا. اب یہاں پر ایک کلچرل جو ہے ایک پرابلم پیدا ہوا, یہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں وہ نہیں ہوا وہاں ہوا, اس کے بنیاد جو ہے وہ یہ. پھر ایک بات اور سمجھیے, مہاجرین کے معاملے میں کیونکہ زیادہ تعداد تو مہاجرین کی نہیں ہے, اصل میں پنجاب کے مہاجرین کو اس پانی میں مہاجرین کہا بھی نہیں جاتا, وہ تو پنجاب سے آئے پنجاب میں آباد ہو گئے. اصل مہاجرین جو ہے وہ سندھ میں. مہاجرین کا جو رویہ رہا ہے وہ بھی واقعہ یہ ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا, اور یہ بربرا میں سکھر میں کہتا رہا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کراچی میں دنکے کی چوک کا جو سب سے بڑا گڑھ ہے ان کا, کہ خدا کے بندو تم سوچو, کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی اسلام کے لیے, لیکن اپنے غریبانوں میں جھانکو, اپنے کردار کو دیکھو. تم نے یہاں آ کر یہ رویش اختیار کی کہ جس کے پاس چار پیسے ہو گئے برقع اتار کر پھینک دیا, کیا یہ اسلام کی ہجرت کی علامت ہے؟ ثابت ہم نے اپنے کردار سے یہ کیا کہ ہجرت اسلام کے لیے نہیں تھی, ہم نے یہ صرف دنیا کے لیے ہجرت کی, ہم نے دنیا بھی مواقع حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی, اور ہم نے ہجرت کے نام کو بدلا لگایا, ہجرت کو ہم نے بدنام کیا, ہم نے آ کر یہاں کیا کیا, اپنے محل کھڑے کیے, اسلام کے لیے کیا کیا, یہ بتائیے آخر اس کا رد عمل پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا, کہ آخر ہم کیوں قربانی دیں؟ اگر معاملہ مفادات ہی کا ہے تو مفادات کی دوڑ رہے گی, پھر قومیتی بنیاد کے اوپر ہم اپنے حقوق حاصل کریں گے. یہ ساری معاملات جو ہیں یہ ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے ہمدردانہ ہمیں اپنے غریبانوں میں جھانکنا ہوگا. ہماری زندگیوں میں کون سا اسلام ہمیں نظر آیا؟ ہم نے تو بھروس دبائی آ کر, ہم نے سمجھا ہم زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, زیادہ مہذب لوگ ہیں, یہ اجڑ ہے, یہ گوار ہے. بالکل وہ رویہ جو ہماری بیوروکریسی نے جا کر مشرقی پاکستان میں اختیار کیا کہ وہاں کے مسلمانوں کو حقیر سمجھا اور ان کو اپنا محبوب سمجھا, اور اپنے آپ کو جیسے کہ برٹش بیوروکریسی تھی آئی سی ایس کلاس جو ایک بادشاہانہ انداز تھا وہ وہاں پر جب اختیار کیا اس کے نتیجے میں ربیع پیدا ہوا. میں نہیں یہ نہ صرف بیوروکریسی نے کیا ہے سندھ میں بلکہ پوری بھاری کمیونٹی نے کیا. انہوں نے اپنی تہذیب, اپنی روایات, اپنی زبان دانی, اس کا جو ہے دھوس جمانے کی کوشش, یہ اتنی کی ہے. اب ظاہر بات ہے زبان کا معاملہ اسی طرح سمجھ لیجیے. زبان جو ہے تعلیم کے اعتبار سے اہم ترین ہے. جس کی زبان میں پڑھایا جا رہا ہو وہ جس کی مادری زبان میں وہ بچہ لازمن آگے نکل جائے گا. دوسرے کے لیے لازمن رکاوٹ ہے, وہ کبھی اسے کمپیٹ نہیں کر سکتا. مادری زبان میں جو ٹیکسٹ بک پڑھ رہا ہے اور جس کے لیے وہ ایک نئی زبان ہے, اس کے درمیان یقیناً گیپ رہ جائے گا. یہ گیپ ہی سندھیوں نے محسوس کیا. یہی وجہ ہے کہ اردو کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ اردو کو ہم قومی زبان نہیں بننے دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا. اگر وہ یہ محسوس کرتے کہ یہ بھی صرف اسلام چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے تو ان کی سوچ اور ہوتی. کاش کہ اس وقت ہماری قیادت جو ہے اس کے اندر اس قدر بصیرت ہوتی, دور اندیشی ہوتی کہ دو افراد ریکارڈ پر ہیں جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ عربی زبان کو پاکستان کی زبان جو ہے سرکاری قرار دیا جائے. سر آغا خان کا یہ مشورہ تھا اور ظاہر حسین صاحب گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر جو تھے اور وہ میرے دور سے رشتے دار اور عزیز بھی تھے, انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا. لیکن یہ کہ کون سنتا ہے سوال درویش. نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک اردو بھی آپ کی سرکاری زبان نہیں بن سکی. اور اسی زبان میں مشرقی پاکستان میں جو ہمارے دشمن تھے انہیں ہتھیار فراہم کیا. زبان ہی کے حوالے سے وہاں بنگلہ دیش کی موومنٹ شروع ہوئی اور وہ بنگلہ لنگوسٹک نیشنلزم کی شکل اختیار کر کے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذریعہ بن گئی. تو زبان کے معاملے میں بھی ہمیں حقائق کو سوچنا چاہیے اور محض کسی جذباتی انداز میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو کوئی اندیشے ہیں ان کے اندیشوں کے لیے ہمیں کوئی ایسے کنسیشن دینے چاہیے کہ جس سے ہم ان کا اعتماد حاصل کر سکیں. تو یہ دو فیکٹر جو میں نے آپ کو گنوائے کہ ایک تو یہ کہ ایکسچینج آف پاپولیشن میں زمین و آسمان کا فرق ہے, یہاں کوئی کلچرل لنگوسٹک پرابلم پیدا نہیں ہوا جو وہاں پیدا ہوا. نمبر دو یہ کہ مہاجرین نے بھی اپنے کردار سے بائی انداز ایکسیپشن تو ہوتے ہیں, ایکسیپشن تو سندھ میں بھی آج بھی موجود ہے. بائی انداز یہ ہے کہ صرف یہ ثابت کیا ہے کہ ہم دنیا کے حضور کے لیے پوشا ہے, ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ پاپڑ ملے ہیں, باقی دین کا تو کوئی نقشہ ان کے ہاں بھی نظر نہیں آئے. جس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ گھرانے بھی میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ جن کی خواتین کے بارے میں یہ جو حفیظ کا شعر ہے سب فیصد درست ہے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نصیب ان کی جھلک, وہ خواتین مسلمان گھرانوں کی کہ جن کے لیے نہ صرف یہ کہ برقع پوش ہونی تھی بلکہ تانگے میں بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلتی تھی تو دونوں طرف چادریں لگتی تھی, حالانکہ برقعے میں ہے اور پھر بھی دونوں طرف چادریں ہیں, اور تانگے میں بیٹھ گئی ہے تب بھی وہ برقع پوش عورت کے پھر پیچھے ایک تانگا جو ہے اس کے گرد جو ہے وہ چادر لگی ہوئی ہے. یہ سارا نقشہ آج بھی کہیں کہیں آپ کو سڑک میں نظر آ جائے گا. مجھے آج بھی وہاں وہ تانگے نظر آتے ہیں جن میں اندر بھی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں, ان کے یہاں زیادہ رواج چادر کا ہے لیکن چادر بالکل وہ برقعے سے زیادہ جو ہے وہ در حقیقت پردہ پوشی کرنے والی. اور پھر یہ کہ مزید چادر جو ہے وہ تانگے کے پیچھے تنی ہوئی ہوتی ہے. ان خواتین کی آج نواسیاں اور پوتیاں جو ہیں آپ کو کراچی میں بھی بنیا لباس میں سڑکوں پر چلتی نظر آ جائے. یہ آج کس بات کا ثبوت ہے, ہم نے کس چیز کے لیے ہجرت کی تھی, ہم نے گھر بار چھوڑے لیکن کس لیے چھوڑے. الا ماشاء اللہ ہے کچھ لوگ, لیکن یہ کہ جو اکثر کا حکم اکثر حکم کل. تیسری ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نفسیاتی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے اور اس کا شعور اگر نہیں ہوا تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مابین کبھی بھی ڈائیلاگ نہیں ہو سکے گی سندھی اور پنجابی مسلمان کے مابین. جو ڈائیلاگ بہت ضروری ہے, یہ کمیونیکیشن چینلز کا اوپن کیا جانا بہت ضروری ہے یہ جہتی کا احساس پیدا کرنے کے لیے. وہ ڈائیلاگ کیوں پیدا نہیں ہوتی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر کا اختلاف ہے. تو اختلاف یہ ہے کہ سندھ محکوم رہا صرف 100 برس. 1843 میں سندھ پر انگریز کا قبضہ ہوا, صرف 100 برس اس نے غلامی کے دیکھے ہیں جائز نہیں. کم سے کم عرصہ بڑے صغیر میں مسلمانوں نے جو غلامی کا کاٹا ہے وہ ہمارا سندھی بھائی ہے, سندھی مسلمان. باقی آپ کو معلوم ہے بنگال میں تو پلاسی کی جنگ کے بعد وہ غلامی آ گئی تھی, وہاں 200 برس غلامی رہی. اچھا پنجاب کا معاملہ یہ ہے کہ انگریز تو یہاں آیا 1846 میں, لیکن اس سے پہلے 50 برس یہاں سکھا شاہی رہی. وہ جو 50 برس کی غلامی سکھوں کی ہے اور اس سے پہلے سکھا گردی جو یہاں رہی ہے وہ 500 برس کی غلامی کے برابر ہے. ایسی غلامی جس میں کہ مسجدیں بند استبل بنے ہوئے, یہ مسجد آپ کی یہ بادشاہی مسجد یہ استبل تھا. لاہور کی مسجدوں میں سیڑھیوں پر قرآن رکھے گئے تھے تاکہ خالصہ اس کے اوپر پاؤں جمع کر پھر مسجد کے اندر داخل. یہ لاہور میں ہوا. اذانیں سال ہر سال یہاں بند رہی ہے خالصہ کے حکم سے, کوئی اذان نہیں کی جا سکتی. اس قدر ظلم جسے چاہے لوٹے، جسے چاہے پیٹے، جس طرح چاہے کرے، وہ حکومت دی گئی. در حقیقت حکومت کے نام پر وہ آرگنائز، وہ گنڈا گردی تھی اس کے سوا کچھ ظلم. تو پنجاب کا مسلمان جو ہے وہ در حقیقت 150 برس کی غلامی دیکھ چکا، بلکہ میرے انداز میں غلامی کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ 150 برس کے نہیں، 300 برس کے. اس لیے کہ غلامی غلامی تو بہت، انگریز کی غلامی اس درجے کی نہیں رہی ہے جس درجے کی غلامی کے سکھوں کی تھی. اب اس کا فرق کیا واقع ہوگا، یہ ہے بہت اہم بات. انگریز نے مسلمانوں سے سندھ کی حکومت چھینی، لہذا سندھی مسلمان میں انگریز کے خلاف نفرت تھی. ظاہر بات ہے جو آپ کی آزادی چھینے گا اس کے خلاف آپ کے جذبات ہوں گے، نفرت ہوگی، انتقام کا جذبہ ہوگا. یہی جذبہ ہم دیکھتے ہیں 1843 میں نے آپ کو بتایا کہ تاجپوروں کی حکومت ختم ہوئی اور سندھ پر انگریز کی حکومت ہوئی. 1943 میں میں اپنی یادداشت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر موومنٹ بڑی پوری یعنی اپنی شدت کے ساتھ چل رہی تھی. روزانہ ہم اخبارات میں پڑھتے تھے آج فلاں اسٹیشن جو ہے اس پر حملہ ہوا، آج فلاں جیل توڑ دی، آج فلاں تھانے پر حملہ کیا گیا. یہ ہر قوم تھے، کاش کہ آپ کو معلوم ہوتا. یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریر تھی قدر حقیقت، یہ بھی ایک اس کا ایک جز تحریر تھی، اسی کی ایک شاخ تھی. اس لیے کہ سید صاحب کا گزرے تھے وہاں سے، تو موجودہ پیر پگھارا صاحب کے جو جد امجد تھے ان کے والد کا نام بھی سبت اللہ شاہ راشدی ہے، جن کو کہ انگریزوں نے پھانسی دی ہے. اور ان کے پانچویں پشت میں جو ان کے بزرگ موجود تھے، جبکہ سید صاحب اور شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ گزرا ہے سندھ سے، اس وقت کے جو تھے ان کا نام سبت اللہ راشدی تھا، وہ پانچویں پشت میں آتے ہیں موجودہ پیر پگھارا صاحب کے. انہوں نے بہت آؤ بھگت کی تھی، بہت تعاون کیا تھا، وہ ساتھ جہاد پر جانے کو تیار تھے، پہلے سے بھی ان کا مجاہدانہ کردار تھا. یہ ہر موومنٹ ان کی شروع کرتا اور یہ در حقیقت سید صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ ایک طرف ہم ادھر سے سکھوں پر حملہ کریں اور ادھر سے جنوب سے آپ لوگ حملہ کریں، تاکہ یہ جو ہے دو طرفہ ان کے اوپر یلغار ہو، تو پھر وہ جم نہ سکے ٹک نہ سکے. سکھوں کے خلاف جہاد کی اسٹریٹجی تھی سید صاحب نے بنائی تھی. وہ جو جذبہ جہاد اور روح جہاد اس وقت سے چلا آ رہا تھا، وہ یہ ہر موومنٹ ہے جس نے انگریز کو 1947 تک بھی قید سے باہر نہیں بیٹھے. یہ تو رہا سندھی مسلمان کا رویہ، پنجابی مسلمان کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے. اس لیے کہ انگریز کو اس سے خوش آمدید تھا، اس لیے کہ انگریز نے اسے سکھا شاہی سے نجات دلائی. اس میں پنجابی کا قصور نہیں ہے، قصور تو اس تاریخ کا. حالات یہ تھے کہ جو 100 گنا قسم کا 100 گنا غلامی جو تھی اس سے آ کر نجات دلوائی. ایک کانسٹیٹیوشنل غلامی، ایک قانونی غلامی، ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین. تو یہ تو حکومت انگریز کی جو رہی ہے وہ تو تھرو پین رہی ہے، پھر تھرو سورڈ تو نہیں گئی. ہاں یہ کہ 1857 کی جنگی آزادی کے ساتھ اس نے معاملہ کیا تھا، ظلم اور بربریت تھا، لیکن اس کے بعد سے تو یہاں پر ایک قانون کی عملداری تھی، قانونی حکومت تھی. اس اعتبار سے سکھوں سے نجات دلانے کا کارنامہ جو انگریزوں کے ہاتھوں سے انجام پایا، پنجابی مسلمان کے دل میں انگریز سے نفرت نہیں پیدا ہوئی، بلکہ احسان مندی پیدا ہوئی. اور ہر جگہ احسان علم احسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے. پنجابی مسلمان بر صغیر کے تمام مسلمانوں میں سب سے بڑا محسن ثابت ہوا انگریز کا. آپ کو معلوم ہے کہ 1857 میں دلی سے انگریز نکالا جا چکا تھا، دلی کو دوبارہ قبضہ جو انگریز نے کیا پنجابی مسلمانوں کی مدد سے کیا. یہاں سے فوجیں گئی ہیں کہ جنہوں نے دلی کا دوبارہ چارج دے کر دیا انگریز کو، ورنہ ایک بچہ انگریز کا 1857 کے بعد ہندوستان میں باقی نہ رہتا. یہی تاریخی پس منظر ہے جس کی وجہ سے پنجابی مسلمان نے انگریز کی فوج میں خدمات انجام دی. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی بدبخت نکلے جنہوں نے خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں چلائی، جنہوں نے عراق میں اور مصر کی زمین کو اپنے خون سے رنگین کیا. کس کے لیے؟ انگریز کے استعمار کو وہاں جمانے کے لیے. اور ظاہر بات ہے کن سے مقابلہ تھا؟ مسلمانوں سے. یہ سارا کردار ہے پنجاب کا. اب اس پس منظر میں کیا ہے؟ انگریز نے ایک پالیسی اختیار کی کہ چونکہ سندھیوں کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں، لہذا اپنے فوج کے دروازے بند کر دیے. وہ تو اس کی صحیح پالیسی تھی، بڑی صحیح حکمت تھی. جن میں جراثیم ہو بغاوت کے ان کو فوج میں لا کر اپنی موت کو خود دعوت دینا، اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ سندھی نان مارشل ریس ہے. 100 برس تک جو پروپیگنڈا جاری رہے، آپ کو معلوم ہے آٹو سجیشن اور سجیشن اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. واقعتاً سندھی مسلمان سول میں بند ہو کر رہ گیا. وہ اپنے صوبے سے باہر نکلنے کو بھی سمجھتا ہے بہت بڑا پردیسی ہو گیا، اس لیے کہ اس کی روایت ٹوٹ گئی، وہ سلسلہ ہی نہیں رہا. اس اعتبار سے ایک بڑا گیپ پیدا ہو چکا.
کہ سندھی مسلمان پنجابی کو کیا کہتا ہے، یہ انگریز کے غلام تھے، یہ برسمریز تھے، انہوں نے انگریز کی حکومت کو تقویت پہنچایا، یہ تو در حقیقت یہ ان کے حکومت کے جوئے کو چلانے والے اور اس کے آگے یہ گھوڑوں کا کام دینے والے، یہ کہہ رہے ہیں، بھربھرا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا، تشریح رکھیے ذرا، آپ کو یاد ہوگا کہ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب جو سندھ کی ایک بڑی شخصیت ہے، بھائی بیٹھ جاؤ، ان کو پکڑ کر بٹھا دو، بیٹھ جاؤ بھائی، سوال کا وقت نہیں ہوتا، ہی کہا کہ وہ غلام مصطفیٰ شاہ نے ایک بیان دیا تھا، میں پڑھ کر حیران رہ گیا، اس نے کہا تھا وی ہیو نیور بین مرسنریز، ہم کبھی مرسنری نہیں ہیں، پنجابی مسلمان مرسنری والا۔ دوسری طرف پنجابی مسلمان کیا کہتا ہے، یہ نان مارشل ریس ہے، یہ فوج میں آتے نہیں، صحیح کہتے ہیں، ہم نے تو دروازے بند کیے تھے فوج میں آؤ، ہم نے تو دروازے بند نہیں کیے۔ اب یہ ہے وہ گیپ آف کمیونیکیشن، اس کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری کوئی قیادت ایسی ہوگی جو ان پورے پس منظر کو سامنے رکھ کر اور سندھی مسلمان کو اس کو خون سے نکالتی، ان کے لیے ایسے انسینٹیو دیتی کہ وہ فوج میں آتے، قوم ان کے نوجوانوں کو آپ دیکھیے، پنجابی نوجوانوں سے کم نہیں ہے، ان کے قد دیکھیے، ان کے جسم دیکھیے، ان کی صلاحیتیں دیکھیے، کس بات آئی ہم سے کم، لیکن انگریز نے انہیں پیچھے رکھا اور وہ بھی اپنے خون میں بند ہو گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پرسویشن ہو، پس منظر سمجھایا جائے، پنجابی بھی بے غیرت نہیں ہے لیکن کرے کیا، کہ وہ سکھا شاہی سے اصل میں انگریز نے نجات دلائی تھی، لہذا اس کے دل میں انگریز کے خلاف وہ نفرت پیدا نہیں ہو سکی۔ اور سندھی مسلمان بھی نان مارشل نہیں ہے، اس کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جیل توڑی ہے، یہ کوئی نان مارشل نہیں توڑا سکتی ہے جیل، یہ تو یوں سمجھیے کہ انقلاب فرانس کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کبھی ہوا نہیں، کتنا بڑا آرگنائز آپریشن انہوں نے کیا، تو کیا یہ نان مارشل نہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کے اس وقت ایجوکیٹڈ کالج اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور ان کے گینگ بڑے آرگنائزڈ ہیں، اور سندھ کی پولیس جو ہے آج بھی آ چکی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ہتھیار جو ہے وہ ہتھیار ہے جو ہماری پولیس کے پاس موجود نہیں ہے، لہذا اس وقت آپ نے خبریں پڑی ہوں گی کہ پولیس والے مارے جا رہے ہیں اور ان کے گینگ ان کے ایریاز میں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کے جو اجواس کیے گئے تھے اور وہ اپنے ان کے والد جو ہے انہیں چھڑا کر لائے 1.5 لاکھ روپیہ دے کر، انہوں نے حکومت کا سہارا نہیں لیا، وہ جب گئے تو انہیں اپنے ہی شاگرد میں لڑایا گیا، وہ لیکچرر تھے پروفیسر تھے کالج میں، اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا لڑکا ہے، ہم تو اسے چھوڑ دیتے آپ کی اس پہ، لیکن کیا کریں، ہمیں جو بھی رینسم لینا ہے اس میں کئی گروپس کا حصہ شامل ہے، لہذا ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم صرف اپنا حصہ جو ہے آپ کو چھوڑ دیں گے، باقی کسی کا حصہ نہیں چھوڑ سکتے، اس کا ہمیں اختیار نہیں۔ تو جیسے یہ جیب کتروں کے گینگز ہیں، ایسے وہاں پر ایجوکیٹڈ ہیں سندھی مسلمان جن کے لیے گینگز ہیں ڈاکو۔ یہ حالات بڑے خوفناک ہیں، میں نے صرف یہ نہیں بتایا، نہ میں ان پر تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ سمجھا، لیکن اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثبت پہلو جو مجھے وہاں نظر آیا وہ یہ ہے کہ وہاں دین کے لیے لوگوں میں جن سے میں ملا ہوں بہت تعداد ایسی ہے جن کے دل میں محبت ہے، میں نے ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھی اور میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں روشنی آئی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارا جھگڑا اگر ہے سیاسی جھگڑا حقوق کا جھگڑا لڑو، میں اس سے آپ کو نہیں روکتا، اس کو حاصل کرو، لیکن اسلام تو کیوں اس کے بیچ میں لانے، اسلام پر تو تمہارا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ بر صغیر میں تو اسلام پہلے آیا، باب الاسلام سے ہوئے، یہاں سے اسلام کی کتنے ہیں جو پھیلی ہے، سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی سندھی زبان میں۔ اور ایک بات مجھے وہاں جا کر معلوم ہوئی، ایک عجیب تاریخی یہ واقعہ ہے، محمد حیات سندھی ایک بہت بڑے محدث تھے جو ہجرت کر کے جا کر حرمین میں ہی مقیم ہو گئے تھے، تو شیخ محمد ابن عبد الوہاب یہ جہاں سے بھی یہ ساری سعودی تحریک چلی ہے وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی امام الہند وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، وہ سندھ کی سرزمین کا ایک محدث تھا۔ گھوٹکی میں جہاں اسٹیشن جلایا گیا ایک مسجد وہ بھی ہے، وہ کئی سو سال پرانی ہے، اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہاں شیخ سادی بھی آ کر مقیم رہے، یہ وہ پہلا دارالاسلام تھا اس قرن صدی کے اندر، اور آج اگر وہاں پھر اسلام کے حوالے سے بات ہو کہ بھائی حقوق کا معاملہ ہے ٹھیک ہے، میرا پہلے بھی موقف یہ رہا کہ اس معاملے میں دستور کا معاملہ ہو، صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا معاملہ ہو، یہ کسی فرد واحد کے طے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی آزاد مرضی سے طے ہونا چاہیے، ان کی کثرت رائے سے طے ہونا چاہیے، جو رہنے والے ہیں انہیں اس کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے اس سے ان کے ماضی کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور یہ جو ایک فتنہ اقتدار وہاں پر ہے، نام انہوں نے نہیں بدلے، لیکن کثیر تعداد میں سندھی مسلمان مرتد ہو چکا ہے، جو اسلام کو گالیاں دے، جو شاعر اسلام کا مذاق اڑائے، اب اس کے بارے میں اس سے ہلکا نظم استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آواز سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا، تمہیں ہٹائے گا، ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، وہ اس سے محبت کرے گا، جو اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے۔ عزلۃ علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ اور یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی بھی خوف ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ایسے لوگ وہاں سے نکالے جائیں، ایسے لوگ انہیں تعاون فراہم کیا جائے، ان کو لٹریچر فراہم کیا جائے، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ روزانہ ایک کتاب وہاں سندھی نیشنلزم یا مارکسزم کی بنیاد پر اور اس کی وضاحت میں چھپ رہی ہے، اتنے وسیع پیمانے پر لٹریچر چھپ رہا ہے۔ تو جو بھی اصحاب خیر ہیں، وہ چند ادارے وہاں موجود ہیں کہ جو اسلام کا لٹریچر پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر حکومت سے مدد لیتے ہیں تو حکومت کے پچھو ہو کر ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں عوام میں، اور یہ کہ انہیں سہارا کہیں سے اور مل نہیں رہا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ پنجاب میں پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ لوگ اپنی یہ اشار کریں، قربانیاں دیں، ایسے اداروں کی مدد کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلام کا لٹریچر سندھی زبان میں منتقل کر کے وہاں پھیلا سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، نہ کوئی سنسنی خیزی پیش نظر ہے، نہ آپ کو مایوس کرنا پیش نظر ہے، لیکن صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ آپ کو بتانی ضرور ہے، تاکہ اگر آپ کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہوں تو کریں۔ یہ وقت ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، بورسہ محشر میں ہے، بیٹھ کر قابل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، سیاسی سطح پر بات ہوتے رہنے دیجئے۔ اصل میں ہماری بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ ہم نے سیاست ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، کلچرل لیول پر، لٹریچر کے ذریعے سے، دینی سطح پر کام کیا جائے، جس طریقے سے کہ ہندوؤں نے ہماری جڑیں کھودی مشرقی پاکستان میں، اور اب وہ کھود رہے ہیں، وہ سیاست میں نہیں آتے، سامنے نہیں آتے، لیکن اندر ہی اندر جو ہے دیمک کی طرح پاکستان کو چکر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے چاہیے کچھ لوگ کلچرل لیول پر، ادبی سطح پر، لٹریچر کے ذریعے سے، دین کے نام سے کام کریں اور جائیں، اور لوگوں کے اندر پھر دین کے جذبے کو ابھاریں۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ سندھ کی سچویشن اگر دوبارہ کہیں ایکسپلور ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بھارت اب دیر نہیں کرے گا، اور وہ بہت سے حساب کتاب چکانے کی کوشش کرے گا، جیسے کہ سن 70 میں مضمون لکھا تھا سبرامینن نے، کہ جو وہاں کی جو ڈیفنس اسٹڈیز کے انسٹیٹیوٹ کا جو سربراہ تھا، کہ اس نے کہا تھا مشرقی پاکستان کے مسئلے کو کہ اس سے سینچریز اوکیجن، یہ صدیوں میں آنے والا ایک موقع ہے جسے ہمیں ہاتھ سے نہیں گوانا۔ اسی طریقے سے یہ سندھ کا معاملہ بھی، اپنے پاکستان دشمنی کی جو پرانی ان کی جو دبی ہوئی ہے خواہش، اس کو بھرپور طریقے پر پورا کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں مثبت کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔